صلوات بر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرتبہ سورۃ فاتحہ تمام مرحومین خصوصاً احمد رضا اور جنہوں نے فاتحہ کے لیے ہمیں کہا گیا ہے. بسم اللہ
بسم اللہ
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. السلام على الحسن وعلى علي ابن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى اصحاب الحسن بر محمد و آل بیت محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و دیگر صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين السعين وهو خير الناصر ومعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالات أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. وصل على علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى ومنار التقى وحبل المتين والصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم
ويؤصرون على أنفسهم ولو كان خصاصا ومن يق أشح النفس أولئك هم المفلحون. صلوات على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سب سے پہلے آپ تمام حضرات عزاداران مظلوم کربلا کی خدمت میں شہادت دختر حسین حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں. اس کے بعد بارگاہ رب العزت سے دعا ہوں، طالب دعا ہوں کہ انشاءاللہ پروردگار ہمارے دلوں کو عشق محمد والے محمد سے منور فرمائے، تحد امکان ہم جب تک کہ زندہ ہیں پروردگار ہمیں توفیق دے اور یہ سعادت ہمیں نصیب عطا فرمائے کہ اس خاندان کی سیرت پر عمل کرے انشاءاللہ. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں. نہایت ہی ہماری یہ خوش قسمتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور اس خوش قسمتی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں ہزار مرتبہ پروردگار عالم کا شکر ادا کریں. کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں حسینی بنایا. کس قدر کرم ہے اس ذات پاک کا کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم حسین کی عزاداری کریں. اور اس سے بڑھ کے ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جب بھی ہم فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو ہر ایک کے لیے حضرت زارا دروازے کے پاس بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. لہذا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور اس سے بڑھ کے جو خوش قسمتی یہ ہے، بعض لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے بدقسمتی ہے. بدقسمتی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی قسمت میں پروردگار عالم نے، بدقسمت لوگ وہ ہیں کہ جن کی قسمت میں ابو سفیان کا بتخانہ لکھا گیا، اور خوش قسمت وہ ہے کہ جن کے نصیب میں ابو طالب کا عزا خانہ لکھا گیا. صلوات پڑھے محمد والے حضرت. جو بھی اخلاص کے ساتھ آ کے اس فرش عزا پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، جب تک کہ یہ دنیا رہے گی اس کی یاد تازہ رہے گی، جب تک کہ یہ دنیا قائم رہے گی اس کی یاد ہمیشہ ہوتی رہے گی. جو شخص شرط ہے، جو شخص اخلاص کے ساتھ آئے، خلوص کے ساتھ جو شخص بھی اس در پہ آ کے جھکتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. اس کی سب سے زندہ مثال یہ ہے کہ حر خلوص کے ساتھ عاشور کے دن در حسین پہ آ کے جھک گیا اور وہ حر حر سے علیہ السلام بن گیا. وہ حر حر سے عر علیہ السلام بن گئے. اور آج کل زائرین حر کی بارگاہ میں جا کے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اور خدا کو حر کا واسطہ دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھیں، اس کی قدر و منزلت کو سمجھیں. جو عموم امور عموم افعال ہم مسجد سے باہر انجام دیتے ہیں، کوشش کریں کہ اس کو خانہ حسین اور خانہ خدا میں انجام نہ دیں. یہاں پہ ہم درس حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پر ہم اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم حضرت زارا سلام اللہ علیہا کی دعا میں مشمول ہو جائے، شامل ہو جائے ہم، اور حضرت زارا سلام اللہ علیہا کا خاص سایہ ہمارے اوپر پڑھیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے عزیزان محترم، اتنی بڑی نعمت ہے کہ فرشتے پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، رو کے کہتے ہیں فرشتے خدایا ہمیں اتنی مہلت دے کہ آج رات ہم جا کے فرش عزائے حسین پہ بیٹھے اور حضرت زارا ہمارے لیے بھی دعا کرے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ عظمہ مکارم شیرازی شاہ کے دور کی بات ہے کہ ایک مرتبہ جب ایران کے کسی
علاقے کسی دیہات میں گئے اور جہاں پہ سنیوں کی آبادی بہت زیادہ تھی, اور اس قدر آبادی زیادہ تھی وہاں پہ کہ سنیوں کا اپنا مخصوص مدرسہ تھا, وہاں پہ مفتی ہوا کرتے تھے, شاہ کی دور کی بات ہے. تو یہ بات بھی کافی مشہور تھی اس وقت کہ جس علاقے میں سنی آبادی ہے وہاں کے جوان جو ہے گناہوں میں بہت زیادہ مبتلا ہے, سر عام شراب پیتے ہیں, سر عام غلط کام کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, خطا کرتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, قمار کھیلتے ہیں. آغائے مکارم شیرازی اس وقت کسی تبلیغ کے سلسلے میں اسی دیہات کے آس پاس کسی شہر میں گئے تھے. جب اطلاع ملی تو آغائے مکارم شیرازی یہ کہنے لگے کہ میں شوق, میرا اشتیاق ہے کہ میں جا کے اس علاقے کے مفتیوں سے ملاقات کروں میں اور جا کے ان سے پوچھوں کہ بھائی آپ مفتی ہیں, آپ تبلیغ کرتے ہیں, مگر آپ کے علاقے کا یہ حال ہے کہ لوگ سر عام شراب پیتے ہیں, سر عام جوا کھیلتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں. موقع فراہم ہوا اور حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی وہاں پہ گئے. مفتیوں کے ساتھ ایک نشست تھی, کافی مفتی وہاں پہ بیٹھے. وجہ پوچھی انہوں نے کہ بھائی وجہ کیا ہے, کیا آپ سب مفتی خلوص کے ساتھ تبلیغ نہیں کرتے ہیں؟ آپ احکام اور شریعت کو کیا اپنی عوام کے لیے آپ لوگ صحیح بیان نہیں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کے علاقے کے لوگ جوان اس قدر غلاظت میں, زلالت میں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے, غرق گناہ ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ نشست میں بیٹھے ہوئے ایک مفتی نے ہاتھ اٹھائے, اگر اجازت ہو تو میں جواب دوں
جی
کہ ہمارے علاقے کے جوانوں کی یہ حالت کس لیے ہے, میں جواب دینا چاہتا ہوں. آغائے مکارم شیرازی نے کہا کہ جی آپ کچھ کہہ سکتے ہیں تو بیان کیجئے, وجہ کیا ہے؟ اس مفتی نے کیا جواب دیا, ذرا آپ سنیے ذرا. اس مفتی نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری قوم کے پاس حسین ہے, ہماری قوم کے پاس حسین نہیں ہے. آپ ایک مرتبہ جب مساجد میں امام بارگاہوں میں اعلان کرتے ہیں کہ مجلس حسین برپا ہونے والی ہے تو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مجلس حسین پہ آ کے شرکت کرتے ہیں. لہذا ہمارے پاس ایسا کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے جوانوں کو دعوت دے سکیں اور وہ آ کے مسجد میں جمع ہو سکے اور ہم تبلیغ کرے اور احکام و شریعت کو بیان کریں. لہذا یہ نعمت در حالانکہ یہ ان کی کم ظرفی ہے. حسین و منی و انا من الحسین, ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. مصباح, دیکھیں مصباح چراغ کو کہتے ہیں اور مصباح کے مقابلے میں سراج منیر ہے. سراج اسے کہتے ہیں کہ آپ اگر اندھیرے میں چند موم بتیوں کو جلائیں اور ان موم بتیوں کے توسط سے کچھ اندھیرا ختم ہو جائے اور کچھ روشنائی آ جائے, لیکن انسان یہ تشخیص دے سکے کہ یہاں پہ کچھ اندھیرا ہے مگر موم بتیوں کی وجہ سے کچھ روشنائی پھیل گئی ہے, اس کو سراج منیر کہتے ہیں. مگر مصباح اسے کہتے ہیں کہ جب مصباح روشن ہو جاتا ہے, جب وہ چراغ روشن ہو جاتا ہے تو انسان یہ نہ بتا سکے کہ یہ دن ہے یا رات ہے, کہ یہاں پہ اندھیرا ہے یا نہ مکمل روشنی ہے یہاں پہ, اس کو مصباح کہتے ہیں. لہذا حسین سراج منیر نہیں ہے بلکہ مصباح الہدا ہیں. حسین صرف شیعوں کا حسین نہیں ہے, حسین صرف سنیوں کا حسین نہیں ہے, بلکہ حسین پوری انسانیت کا حسین ہے. درود پڑھیے حسین کی عظمت پر. بار دیگر صلوات پڑھنا.
اللهم صل علی محمد وعلی محمد.
سبحان اللہ.
پروردگار عالم نے حسین کو یہ شرف عطا کیا ہے اور یہی شرف اور یہی صفات, یہی عظمت اصحاب حسین میں بھی تھی. وہ حسین جو سرزمین نینواز, سرزمین کربلا میں جیسے ہی قدم رکھتے ہیں اور انسانیت کی تمام اقدار کو زندہ کرتے ہیں, انسانیت کی تمام اچھی صفات کو عروج تک پہنچا دیتے ہیں, انسانیت کے تمام صفات کو کمال تک پہنچا دیتے ہیں, اسے حسین کہتے ہیں. لہذا اگر آپ دیکھیں انسانی صفات انسانی وجود میں جو صفات پائی جاتی ہے, جو اچھی صفات ہیں, مثال کے طور پر آپ اصحاب حسین میں وہ صفات دیکھ سکتے ہیں, صبر آپ دیکھیں, ایثار کو دیکھیں, قربانی کو آپ دیکھیں, شجاعت کو آپ دیکھیں, بہادری کو آپ دیکھیں. عباس نامی کوئی ایرانی رائٹر ہے, وہ کہتا ہے کہ جب میں تاریخ کربلا کو اپنے سامنے رکھ کر یہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تاریخ کربلا کو پڑھ کر اپنے قلم کو اتنی جرأت دوں کہ میں بھی کچھ حاشیے لکھوں اور کچھ اپنے قلم کو جنبش دے کر کربلا کے بارے میں کچھ میں لکھوں, تو میں نے اپنے سامنے حسین کی تمام صفات کو رکھا اور میں نے یہ دیکھا کہ حسین کی صفات کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا, لیکن ان تمام صفات میں سے جو سب سے زیادہ جو اچھی صفت تھی وہ صفت صبر حسین. صبر حسین تمام صفات سے آگے نکل رہا تھا. صبر حسین ایسا صبر کہ خود حسین بھی صبر کر رہے ہیں اور بیویوں کو بھی صبر کی تلقین فرما رہے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں اور دوسری صفت, ہمیں چاہیے کہ کربلا اور واقع کربلا سے ہم درس لیں. محرم کا مہینہ گزر گیا, دس راتیں آ کر ہم مجالس سنتے ہیں. میں اکثر اپنی مجالس میں اس بات کا خاص ذکر کرتا ہوں کہ جب ہم 10 یا 11 رات آ کے مجالس حسین کو ہم سنتے ہیں, اگر 10 یا 11 مجلسوں کے بعد ہمیں اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہ ہو تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ مجالس سے درس لیں. کبھی ہم دقت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم واقع کربلا کو اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں. اسی طرح آپ دیکھیں اصحاب حسین علیہ السلام کو, عزیزان محترم, جس طرح کہ میں نے صدر مجلس میں قرآن مجید کا 12 سورہ حشر سورہ حشر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, جہاں پہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نفسوں پر دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کہ اپنے نفسوں پر, اپنے آپ پر دوسروں کی ضروریات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, مقدم کرتے ہیں. اگر اس آیت کا مصداق آپ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس کا مصداق واقع کربلا میں دیکھ سکتے ہیں. کیسے ایسے اصحاب تھے, ان اصحاب میں سے ایک 90 سال کا صحابی ہے جسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں, جو نہ تلوار چلانے کے قابل ہے, نہ نیزہ اٹھانے کے قابل ہے, اور نہ سپر اٹھانے کے قابل ہے, مگر اس ارادے کے ساتھ سرزمین کربلا میں وارد ہوئے ہیں کہ یا حسین میں اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے آیا ہوں. اسے ایثار کہتے ہیں. وہ 90 سال کا صحابی مولا ابا عبداللہ حسین 12 یہ کہہ چکے تھے کہ جو بھی میرے ساتھ ہم سفر ہوگا وہ زندہ کبھی اپنے گھر واپس نہیں لوٹ سکے گا. اس کو ایثار کہتے ہیں. 12 مولا ابا عبداللہ حسین نے پوچھا اور یہ دریافت کیا. شب عاشور کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ چراغوں کو بجھا دیا گیا اور مولا حسین یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے جانا ہو تو وہ جا سکتا ہے, لیکن بار بار ہر صحابی یہ کہہ رہا ہے مولا حسین ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو اس میدان میں تنہا چھوڑ کے واپس چلے جائیں, ہم آئے ہیں آپ کے قدموں پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے. اس کو ایثار کہتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, گرچہ ان کی اپنی ضروریات ہیں مگر کسی اور کے خاطر وہ اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دیں. اسے ایثار کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. ایثار ایک ایسی صفت ہے عزیزان محترم کہ جس کا مظاہرہ ہم واقع کربلا میں بہت کر رہے ہیں. ایک 90 سال کے بوڑھے سے لے کر حبیب ابن مظاہر سے لے کر 6 ماہ علی اصغر تک اپنا ایثار دکھا رہا ہے.
کیا مثال ہے,
90 سال کے بوڑھے سے لے کر 6 ماہ علی اصغر تک اپنا ایثار دکھا رہا ہے. ایثار عزیزان محترم ایثار اگر آپ اصطلاحی معنی ادویات ادوی لحاظ سے میں بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں, وقت بہت کم ہے. ایثار اسے کہتے ہیں کہ انسان کو کسی چیز کی سخت ضرورت ہو مگر وہ اپنے سامنے کسی اور ضرورت مند کو دیکھے اور اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کسی اور کی ضرورت کو پورا کرے, اس کو ایثار کہتے ہیں. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ الایثارو احسن الاحسان واعلی مراتب الایمان, کہ یہ ایثار احسان کے زبردست اور اعلی درجات میں سے ہے.
سبحان
اللہ. اور اسی طرح شاعر نهج البلاغہ ابن ابی الحدید وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فالسخا هو الرتبه الاولى وبعد الجود ثم الايثار, پہلے سخا ہے پھر جود ہے پھر اس کے بعد ایثار ہے. اور ایثار کے بارے میں کہتے ہیں اور کیا بیان کرتے ہیں سخا کے بارے میں کہ فمن اعطى القلیل وابقى القلیل فهو صاحب السخا, کہ اگر کوئی اپنی ضرورت سے کچھ اٹھا کے دے اور کچھ اپنی ذات کے لیے رکھے اسے سخاوت مند کہتے ہیں. فمن اعطى الكثير وابقى القلیل فهو صاحب الجود, جو اپنی ضرورت میں سے زیادہ اٹھا کر کسی کو دے دے اور کچھ اپنے لیے اپنے پاس رکھے اس کو صاحب جود کہتے ہیں. اور صاحب ایثار اسے کہتے ہیں کہ نہ زیادہ اپنے پاس رکھے نہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے بلکہ پورا کا پورا اٹھا کر دے دے, اسے صاحب ایثار کہتے ہیں.
بر محمد والے محمد سلام
اس کو صاحب ایثار کہتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھیں. ہم کیا کرتے ہیں اپنے معاشرے میں جب کسی یتیم کی ہم مدد کرتے ہیں تو بارہا ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ فلاں مجلس میں اسی شخص نے مجھے دیکھا مگر میرے استقبال کو کھڑا کس نے ہو رہا ہے. ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ جب کسی مومن بھائی کی ہم مدد کرتے ہیں تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ کس لیے اس نے مجھے دونوں ہاتھوں کے ساتھ سلام نہیں کیا. درحالک ایثار صاحب ایثار شخص وہ ہوتا ہے کہ جب وہ عطا کرتا ہے تو پھر انتظار اور منتظر نہیں رہتا کہ وہ میرا احترام کرے. یہ قرآن کہتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا جواب احسان کے ساتھ نہیں دیا جاتا؟ لیکن انسان یہ توقع نہ رکھیں, ایثار ہمیشہ انسان اس نیت کے ساتھ کرے کہ پروردگار اگر میں ایثار کر رہا ہوں تو صرف تیری رضا کے لیے. کوئی ہے پوری تاریخ میں جو اپنی ضرورت, یعنی ضرورت کی بات جو تاکید کر رہا ہوں اس لیے کہ انسان کو کبھی کبھار کسی چیز کی سخت ضرورت ہوتی ہے مگر پھر بھی خدا کی رضا کو سامنے رکھ کر وہ خدا کی راہ میں دے دیتا ہے؟ کوئی ہے جو پوری تاریخ میں اپنی ضرورت کی چیز کو اٹھا کر دے اور یہ انتظار نہ کرے کہ مجھے کوئی احترام, مجھے کوئی جزا, مجھے کوئی نتیجہ, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. ہاں عزیزان محترم تاریخ میں ہے, بلکہ تاریخ کی کیا بات کروں, خود قرآن میں ہے, جو سورہ انسان یا سورہ حلاتا کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, وہ جو خدا کی راہ میں کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں, کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں, تو کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں. لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں کسی احسان کا انتظار نہیں ہے, ہم صرف اس کی رضا کے لیے عطا کرتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں کسی جزاء اور شکر کا انتظار نہیں ہے, ہم جانے ہمارا خدا جانے, ہم خدا کی رضا کے لیے ہمیشہ عطا کرتے ہیں. اور یہ خاندان کیوں نہ عطا کریں کہ جس کا تعلق ایک ایسی شخصیت سے ہے جسے ابو طالب کہتے ہیں، وہ ایثار کے ایسے مناظر پیش کرتے ہیں کہ رسول کا بچپن یاد ہوگا کہ مشرکین مکہ کے خوف کی وجہ سے رسول کو ان کے بستر سے اٹھا کر علی کو سلا دیا کرتے تھے تاکہ اگر نقصان پہنچے تو علی کو پہنچے، رسول کو نہ پہنچے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے بابا سے بولے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سبق سیکھا ابو طالب علیہ السلام سے، کہ اتنی جنگوں میں آپ دیکھیں کہ اپنے رشتہ داروں کو چاہنے والوں کو جب کہیں پر مصیبت آ پڑتی تھی تو اپنے چاہنے والوں کو سب سے پہلے آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں اگر آپ دیکھیں عبید ابن حارث چچا زاد بھائی تھے، جنگ بدر میں سب سے پہلے ان کو رسول خدا نے جنگ کے لیے بھیجا، رشتہ داروں کو، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اس کے بعد جنگ احد میں اگر آپ دیکھیں حضرت حمزہ کو، ہاں اس کے بعد جنگ موتا میں جعفر کو سب سے آگے بھیجا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے اپنے معاشرے میں، جہاں پہ نقصان ہو خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دوسروں کو آگے لے آتے ہیں، حالانکہ ایثار اس کو نہیں کہتے ہیں۔ جہاں پر خیر ہو، جہاں پہ نیکی ہو، آپ وہاں پہ آگے بڑھیں، جہاں پر مصیبت ہو وہاں پہ بھی آگے بڑھیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچے، مجھے نقصان پہنچے، اس کو رسول کی سیرت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والا اس کو رسول کی سیرت کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حقیقت ایمان کے تین مرتبے ہوتے ہیں، حقیقت ایمان کے تین مرتبے ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان تندرستی کے وقت انفاق کرے، یعنی کیا ضرورت ہو مگر پھر بھی خدا کی رضا کے لیے کچھ ادا کرے۔ اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اور ایمان، حقیقت ایمان کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اگر کوئی سامنے والا طالب علم ہو تو اسے علم عطا کرے، اور یہ علم عطا کرنا بھی صرف خدا کی رضا کے لیے ہو بلکہ دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ مگر آپ دیکھیں حقیقت ایمان میں سے ایک مرتبہ یہ ہے کہ تنگ دستی کے وقت انفاق کریں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن کہہ رہا ہے
سبحان
کہ تمہارا صدقہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا مگر یہ کہ تم اپنی پسند کی چیز کو خدا کے راہ میں عطا کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ قانون پروردگار ہے کہ جس چیز سے تمہیں محبت ہو وہ خدا کی راہ میں، اور یہ قانون آپ حضرت ابراہیم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اتنے سالوں کے بعد اسماعیل آئے ہیں، سب سے زیادہ محبت اسماعیل سے، مگر پھر بھی خدا کی راہ میں اسے قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، قانون پروردگار ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں ابا عبداللہ الحسین کی نظر میں علی اکبر کا کیا مقام تھا، سب سے زیادہ محمد محبت مگر پھر بھی خدا کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ جہاں پر خدا کی رضا کے لیے ماں قربان کرنا ہو تو اپنے مال کو قربان کرو، اور جہاں پر خدا کی رضا کے لیے عزت کو قربان کرنا ہو اپنی عزت کو قربان کر دو۔ تم خدا کی رضا کے لیے اپنی عزت قربان کر دو۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تم میری رضا کی خاطر اپنی عزت قربان کر رہے ہو، تو میں تمہاری عزت کا ضامن بنتا ہوں. حسین نے خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا, مال قربان کر دیا, عزت قربان کر دیا ابا عبداللہ حسین نے, مگر خدا نے کیا اہتمام کیا, مولا ابا عبداللہ حسین کے اتنے فرزند واقع کربلا میں شہید ہوئے, مگر ایک بیٹا زندہ بچ جاتا ہے کہ جس کے توسط سے حسین کی نسل آج تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی. اور آج اگر آپ دیکھیں مولا علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے سادات کی نسل انہی کی نسل سے ہے. امام حسین نے خدا کی رضا کے لیے اپنی عزت قربان کر دی, مگر خدا نے حسین کی عزت کی کیا ضمانت دی پروردگار عالم نے کہ آج بھی حسین کی نسل چل رہی ہے اور آج ہم انہیں سادات کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. مگر سادات کو بھی سید کو بھی ایسا ہونا چاہیے, ایسا سید ہونا چاہیے کہ جب ہم اس کی شکل کی طرف دیکھیں تو حسین کی سیرت یاد آ جائے. اگر اس نسل کی اتنی بڑی شرافت ہے, عظمت ہے, آج اگر اپنے آپ کو کوئی سید کہہ رہا ہے تو غیر سید جب سید کی شکل کی طرف دیکھے, چہرہ مبارک کی طرف دیکھے تو حسین کی سیرت تازہ ہو جائے. ایسا سید ہونا چاہیے. آج بھی الحمدللہ سید کی نسل چل رہی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے. آج بھی اگر آپ کسی سید سے پوچھیں تو وہ اپنا شجرہ نسب بتا سکتا ہے. آج اگر کوئی یزیدی یا بنو امیہ کی نسل سے ہے بھی, اگر ہے پہلے تو اگر شاید نہ ہو, اگر ہو بھی, اگر اسے پوچھو کہ تمہاری نسل جا کر کہاں پہ ختم ہوتی ہے تو وہ شخص احساس سے شرمندگی کرے گا. لیکن اگر کسی سید سے آپ پوچھیں تو وہ احساس سے فخر سے کہے گا کہ میں زیدی ہوں, میں صادقی ہوں, میں کاظمی ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے. لہذا ہم اسی سے ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہم جب بھی اپنی تاریخ کہیں پر بیان کرتے ہیں تو احساس سے فخر کرتے ہیں, احساس سے شرمندگی نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ اس تاریخ نے ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر بھی شرمندہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تاریخ کی بنیاد دولت و درہم و دینار کے توسط سے نہیں رکھی گئی ہے, بلکہ ہماری تاریخ کی بنیاد یا علی مدد کہہ کے رکھی گئی ہے. وہ دوسروں کی تاریخ ہے جو درہم و دینار کے توسط سے, جن کی تاریخ کی بنیاد رکھی گئی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اس لیے چونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے, اے حسین اگر تم میری رضا کے لیے تم میری راہ پر اپنی عزت و آبرو قربان کر رہے ہو, مال دولت عزت و آبرو سب کچھ, تو میں خدا ضامن ہوں اے حسین کہ تمہاری نسل قیامت تک رہے. اس کو ایثار کہتے ہیں کہ خدا کی رضا کے لیے حسین اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. ایثار, آپ دیکھیں عزیزان محترم, یہ ایک ایسی صفت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں صفت کو شامل کر دیں. ایثار یہ نہیں ہے عزیزان محترم, ناممکن نہیں ہے, یہ ممکن ہے, بس یہ کہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے پروردگار عالم دور رکھیں. ناممکن نہیں ہے یہ. ناممکن وہ کہہ سکتا ہے جو حسینی نہ ہو. جو حسینی ہے اس کے لیے ہر کام ممکن ہے. کس طرح ہم ظاہری صرف اقرار کریں کہ میں حسینی ہوں مگر حسین کی سیرت پہ عمل نہ کر سکوں. ایثار اس کو نہیں کہتے عزیزان محترم. ہمارے معاشرے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں پڑی ہوئی کوئی چیز جو استعمال کے قابل نہ ہو, ہم کہتے ہیں میں ایثار کر رہا ہوں, جا کے اسے ہم مسجد میں رکھتے ہیں. اس کو ایثار نہیں کہتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ انصاف یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. گھر میں ہر وہ تمام چیز جو ضرورت جو استعمال کے قابل نہ ہوں اسے اٹھا کر آ کے میں بارگاہ میں وقف کیا ہے میں نے. اور بڑے فخر کے ساتھ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کاغذ پہ لکھ کے لگاتے ہیں فلاں حاجی کی طرف سے ہدیہ ہے مبارکہ کے لیے. یہ اشعار اسے نہیں کہتے ہیں, اشعار کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہونا چاہیے,
خلوص ہونا چاہیے,
خلوص ہونا چاہیے,
بے شک
اشعار اس کو کہتے ہیں. زیدان محترم مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام اس قدر مولا کی زندگی میں آپ اس صفت کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا. مولا کس لیے آپ رو رہے ہیں؟ مولا نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک ہفتے سے میرے دروازے پہ کوئی حاجت مند نہیں آیا. کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے نظر انداز کر دیا. کیا اشعار ہیں امام صادق علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وسلم.
امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا, لوگ گندم کے ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے. مولا امام صادق علیہ السلام نے متعب اپنے غلام کو بلایا اور فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی گندم ہے؟ متعب نے کہا کہ مولا اتنی گندم ہے کہ کئی مہینے نکل سکتے ہیں. ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا, اے متعب تمام گندموں کو جا کر بازار میں بیچ دو اور اس کے پیسوں کو فقیروں میں تقسیم کرو. متعب نے کہا کہ یہ کس لیے؟ مولا نے کہا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ لوگ گندم کے ایک ایک دانے کے لیے ترسے اور امام صادق کے پاس گندم کی بوریاں پڑی ہو. اس کو اشعار کہتے ہیں. جنگ احد میں سات ایسے زخمی ہیں عزیزان محترم, جب سکا پانی مشکیزہ لے کر پہلے زخمی کے پاس آتا ہے کہ پانی پیو, کہتا ہے کہ وہ دوسرا زخمی مجھ سے زیادہ پیسہ ہے, دوسرا تیسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے, یہاں تک کہ ساتویں زخمی تک وہ جو سپاہی پڑا ہوا ہے زخمی حالت میں, لیکن پانی ابھی تک کسی نے نہیں پیا. لیکن جیسے ہی سکا واپس آتا ہے تو ایک ایک کر کے وہ تمام سپاہی مر چکے ہوتے ہیں, کسی نے بھی پانی نہیں پیا. اس کو اشعار کہتے ہیں. کیوں؟ یہ وہ ایسے صحابی تھے عزیزان محترم جو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام اور رسول خدا کے درس میں جا کے شرکت کیا کرتے تھے. امام سجاد علیہ السلام کے دروازے پر ایک مرتبہ کوئی شخص آیا, دریافت کے مولا میں کئی ہزار درہم مقروض ہوں, خدا کے لیے یہ واقعات سنیں اور اس سے عبرت اور درس حاصل کریں. مولا میں قرضدار ہوں 2 یا 3 ہزار درہم. تو کچھ یہ بات تو بہت پرانی عزیزان محترم, نہ صرف رسول خدا کی مجلس میں منافقین بیٹھتے تھے بلکہ آئمہ معصومین علیہ السلام کی مجالس میں بھی منافقین بیٹھتے تھے. جس شخص آیا اور امام سے رو کے کہنے لگا کہ میں مقروض ہوں میری مدد کیجئے, مولا نے جواب نہیں دیا بلکہ مولا امام سجاد علیہ السلام رونے لگ گئے. ساتھ میں بیٹھے ہوئے کسی صحابی نے پوچھا مولا کس لیے رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس لیے رو رہا ہوں کہ کوئی شخص کوئی چیز مانگے اور کسی انسان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ساتھ میں کوئی بیٹھا ہوا شخص آہستہ چوم گویا جسے کہتے ہیں کہنے لگا دوسرے سے کہ کبھی یہ لوگ ادعا کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نے صرف اور صرف ہمارے صدقے میں پوری کائنات کو خلق کیا ہے, کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا فلسفہ ہے, کیا لوجک ہے یہ؟ کبھی کہتے ہیں کہ کائنات ہمارے صدقے سے کائنات چل رہی ہے, کائنات کا نظام چل رہا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس شخص نے آ کے پھر مولا کی خدمت میں کہا کہ مولا لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا نے اپنے غلام سے کہا کہ جا کے میرے گھر میں دیکھو, جو کچھ بھی ہو اسے اٹھا کے لے آؤ. یہ غلام آئے دروازے پہ دستک دی تو کیا کہ وہاں پہ 2 جو کی خشک روٹیاں وہ لے کے آئے اور غلام کہنے لگا کہ مولا خدا کی قسم آپ کے گھر میں 2 روٹیوں کے علاوہ جو خشک اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کے گھر میں نہیں ہے. اب مولا نے یہ روٹیاں اٹھا کے اس مقروض شخص کی خدمت میں روٹیوں کو رکھ دیا اور یہ فرمانے لگے کہ پروردگار عالم انہی روٹیوں کے توسط سے صدقے میں تمہارا افلاس دور کر دے گا تمہارا افلاس اور تمہاری مجبوری ختم ہو جائے گی. اب یہ شخص شیطان جس کے دل میں وسوسہ ڈالے میں 2-3 ہزار درہم مقروض ہوں, 2 خشک روٹیوں سے کہاں میرا گزارا ہوگا, یہ لے کے بازار کی طرف یہی شخص آ جاتا ہے اور کبھی روٹی کی طرف دیکھ رہا ہے اور اپنے ساتھ سوچ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ ان کے توسط سے. لیکن امام اسے کہتے ہیں کہ امام کی زبان سے نکلی ہوئی بات تقدیر الہی بن جاتی ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
مولا نے کہا ہے, کسی عام انسان نے نہیں کہا بلکہ وہ امام جو معصوم ہے,
بے شک
معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے کوئی بھی بات نکلے تو وہ تقدیر الہی بن جائے, اسے معصوم کہتے ہیں. یہ شخص بازار میں گھوم رہا ہے, آ کے کسی مچھلی والے کی دکان کے پاس رک کے اس سے کہتا ہے کہ یہ مچھلی جو باہر پڑی ہوئی ہے جس سے بدبو آ رہی ہے اور جس کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کیا تم اس ایک روٹی کے بدلے میں یہ مچھلی مجھے دے سکتے ہو؟ دکاندار نے کہا اس کو تو ویسے بھی کوئی نہیں خرید, البتہ روٹی دے دو. روٹی لے کے وہ مچھلی اس نے دے دی اس کو. آگے آ کر ایک نمک والے کی دکان ہے, وہاں پہ کچھ ایسے نمک وہاں پہ پڑے ہیں جس میں نمک کم پتھر زیادہ ہے, لوگ اس کو بھی نہیں خرید رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں یہ روٹی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں مگر یہ مخلوط نمک جو پتھروں کے ساتھ مکس ہے یہ آپ مجھے دے دیں. کہا کہ ہاں بالکل رکھیں. یہ مچھلی اور نمک اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر آیا یہی شخص. ابھی گھر کے اندر آیا ہی تھا یہی شخص, اپنی بیوی سے کہا کہ مچھلی لے کے آیا ہوں اور نمک ساتھ میں. اسی دوران باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پہ آ کے کسی نے دستک دی, دیکھا کہ وہی 2 دکاندار دروازے پہ کھڑے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ روٹی بھی تم رکھ لو اور وہ مچھلی اور نمک بھی تم اپنے پاس رکھو, ہمیں ان روٹیوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے بچے ان خوش روٹیوں کو نہیں کھا سکتے ہیں. خوش روٹیوں کو نہیں کھا سکتے ہمارے بچے. یہ لوگ روٹی لے کے آپ کے اپنے گھر کے اندر آ گئے اور مچھلی کے شکم کو جب اس نے پھاڑ دیا تو دیکھا کہ اس میں صرف موتی. امام نے وعدہ کیا ہے, وہ موتی لے کر یہ بھی بازار ہی جانے والا تھا کہ پھر دروازے پہ کسی شخص نے آ کے دستک دی. دیکھا گیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کوئی قاصد دروازے پہ آیا ہے, بعد السلام یہ کہہ رہا ہے کہ مولا آپ کی خدمت میں سلام بھیج رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ وہ 2 خشک روٹیاں واپس دے دو, خدا نے تمہاری مجبوری اب دور کر دی ہے, ہمارے علاوہ ان 2 خشک روٹیوں کو اور کوئی نہیں کھا سکتا. ان 2 خشک روٹیوں کو ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں کھا سکتا. مگر احساس آپ دیکھیں, گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوا تھا امام نے دے دیا, لیکن واپس وہی 2 خشک روٹیاں واپس امام کے گھر میں, اس کو احساس کہتے ہیں. اس خاندان کا یہی کمال تھا عزیزان محترم کہ جو کچھ بھی تھا حضرت زارا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو آپ دیکھیں, فدق کی آمدنی کو حضرت زارا نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے ذرا بھر بھی خرچ نہیں کیا. فدق کی آمدنی ہمیشہ حضرت زارا یتیموں میں بانٹ دیا کرتی تھی, تقسیم کیا کرتی تھی حضرت زارا سلام اللہ علیہ. اس خاندان کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے قربان کر دیا. بعض جگہوں پر اپنا مال قربان کرتے ہیں اور جہاں پر جان کا مسئلہ ہو وہاں پر خدا کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. شب ہجرت کا واقعہ یاد ہوگا, جہاں پہ مال کا معاملہ نہیں تھا بلکہ جان کا معاملہ ہو رہا تھا, رسول کے بستر پر آ کے سوئے اور فرمانے لگے, اس کو بھی ایثار کہتے ہیں, خدا کو علی کا ایثار پسند آ گیا اور آواز دی, ومن ومن الناس من یشرفی نبتغی مرضات اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی رضا کی خاطر اپنی جان کو بیچ کر خدا کی رضا کو خریدتے ہیں. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو بیچ کر خدا کی رضا کو خریدتے ہیں, اس کو ایثار کہتے ہیں. مگر آپ دیکھیں اس سے بڑھ کے علی کا ایثار اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ابن ملجم لعنت اللہ علیہ, کوئی کسی یتیم کے ساتھ ایثار کرتا ہے مگر علی اسے کہتے ہیں جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایثار کرتے ہیں. جو دودھ علی پیتے ہیں وہ فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ اسی طرح کا دودھ ابن ملجم کو بھی پلاؤ, اس کو ایثار کہتے ہیں. مگر کیا کرے کہ امت محمد نے علی اولاد علی کے ایثار کی قدر نہ کی. علی اور اولاد علی کے ایثار کی قدر نہ کی. عزیزان محترم, کاش یہ مسلمان اس خاندان کی عظمت کو سمجھ لیتے, کاش یہ مسلمان اس خاندان کی عظمت کو منزلت کو سمجھ لیتے تو کبھی بھی حسین مکہ و مدینہ چھوڑنے پہ مجبور نہ ہو جاتے. کاش یہ مسلمان اس خاندان کی عظمت کو سمجھ لیتے تو حسین کو وہ دن دیکھنا نہ پڑتا کہ قبر رسول پہ آ کے رو رو کے کہہ رہے تھے کہ نانا جان اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ دیں. اگر یہ مسلمان اس خاندان کی عظمت کو سمجھ لیتے تو کبھی بھی حضرت زہرا کے دروازے کو آگ نہ لگاتے. ایک ایسے سرزمین پہ وارث ہوئے ہیں ابا عبداللہ الحسین, اور کیا ایثار دکھانے کے لیے کہ جب اس سرزمین پہ پہنچ جاتے ہیں تو پوچھنے والے سے پوچھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام یہ دریافت کرنے لگے کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ اس کو غازریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا کہ اس کو نینوا کہتے ہیں, تو کسی نے کہا کہ اس کو کربوبلا کہتے ہیں. بس یہی جملہ سننا تھا مولا آقا حسین نے شہزادی زینب کی طرف دیکھ کر کہنے لگے, شہزادی زینب یہ وہی قتل گاہ ہے جہاں پہ کے لیے رسول خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا. یہ وہی سرزمین ہے, یہی پر خیام نصب کر دو. مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت گزرتا گیا, یہ وہی قافلہ تھا جب مدینے سے نکلا تو ایک طرف حضرت عباس کھڑے ہیں تو ایک طرف علی اکبر کھڑے ہیں, درمیان میں شہزادی زینب کھڑی ہے. ایک ایسا وقت تھا مگر ایک ایسا وقت آیا جسے عصر عاشور کہتے ہیں. نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے نہ اونو محمد ہے, تکو تنہا شہزادی زینب ہے اور مدینے کی طرف رخ کر کے رو کے کہہ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, نانا تیری امت نے کوئی وفا نہیں کی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ, ماشاء اللہ, نانا تیری امت نے کوئی وفا نہیں کی. لیکن کتنا عجیب منظر تھا جب اسی زینب نے بیویوں کے آخری سہارے کے سر کو نوک نیزہ پہ دیکھا, یعنی کس کے سر کو؟ سر حسین مظلوم کو. جب نوک نیزہ پہ حضرت زینب دیکھتی ہے تو رو رو کے کہتی ہے اے بیویوں کا آخری سہارا حسین, بیبیوں کا آخری سہارا حسین. ایک مرتبہ عمر سعد لعنت اللہ علیہ نے یہ حکم دیا کہ لوٹ لو اہل خیام کو. میں پورا مقتل نہیں پڑھنے جا رہا ہوں, بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ حکم ہوا کہ لوٹ لو اہل خیام کو, راوی کہتا ہے کہ خیموں کو آگ لگائی گئی مگر ایک خیمے میں ایک ظالم گھس کے ایک چھوٹی سی بچی سے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اے ملعون, 3 سال کی بچی سے کیا مانگ رہے ہو؟ بچی ہوتی ہے 3 سال کی بچی پیار و شفقت کے لیے. جب بی بی سکینہ رو کے کہتی ہے کہ میرے نزدیک نانا میں دختر حسین ہوں, اجرکم اللہ اجرکم اللہ, ظالم کی نظر
سکینہ کے دروں پر پڑی. سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے کہ میں یہ درے خود اتار کے دینے کے لیے تیار ہوں, مگر ظالم کو صبر نہ رہا. اے ظالم کاش تیرے ہاتھ کٹ جاتے, مگر اس طرح بے دھرتی سے اس 3 سال کی بچی کے دروں کو نہ چھینتا تو. یہاں سے دروں کو چھیننا تھا, سکینہ کا کرتا خون سے رنگین ہو گیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہ حسین کی وہ لاڈلی ہے جسے حسین کے سینے کے علاوہ کبھی نیند نہیں آتی ہے. یہ حسین کی وہ لاڈلی ہے جو در خیمہ پر رو رو کے کہنے لگی, میرے بابا حسین نہیں آئے. مگر آج جب زلجنہ آیا ہے تو سب سے پہلے حضرت سکینہ جا کے زلجنہ کی ٹانگوں سے لپٹ کر رو رو کے کہہ رہی تھی, میرے بابا زلجنہ, میں جانتی ہوں میرے بابا واپس نہیں آئیں گے, مگر میں تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اے اولاد والوں ذرا سنو, سکینہ نے زلجنہ سے کیا پوچھا؟ زلجنہ بتا, تو نے سب کچھ دیکھا, جب ظالم میرے بابا کے سینے پہ سوار تھا, جب کند خنجر سے میرے بابا کا گلا کاٹا جا رہا تھا. اے زلجنہ بتا, میرے بابا کا گلا کاٹنے سے پہلے کیا میرے مظلوم بابا کو پانی پلایا گیا؟ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہ آج رات خوب رو یہ, کیونکہ یہ رونا سکینہ کی حسرت تھی. یہ سکینہ جب حسین کی لاش پہ روتی تھی تو شمر ملون تازیانہ مارتا تھا. جب زلجنہ سے سکینہ نے پوچھا کیا میرے مظلوم بابا کو پانی پلایا گیا, زینب نے سکینہ کو سینے سے لگا. بیٹی سکینہ, آج بیویوں کو سیر بناتے ہیں. بی بی زینب رو کے کہتی ہیں, خدا کے لیے ہمیں قتلگاہ سے گزارا جائے. جب قتلگاہ پہنچی ہے سب بیویوں نے اپنے چاہنے والوں کی لاش کو پہچانا. کسی بیوی نے اپنے آپ کو ان سے گرایا, مگر زینب نے جب حسین کی لاش کو دیکھا ایک مرتبہ اپنے آپ کو ان سے زمین پہ گراتی ہے. مگر میں نہیں جانتا جب کوئی انسان بلندی سے گرتا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. خدا جانے وہ زینب جس کے ہاتھ پسے گردر رسیوں سے باندھے گئے تھے, کس طرح لاشیں حسین پہ گری گئے. لاشیں حسین سے سوال پوچھتی ہے, یا اخی چل حسین این زان را سجا, یعنی بھیا حسین بتا تیرا سر کہاں ہے؟ اجرکم علی اللہ. لاش حسین سے آواز آتی ہے, یا زینب میرے سر کی بات نہ پوچھو, اے نرداؤں کا بتا تیری چادر کا. یہ وہ زینب ہے کہ جس کی آواز اس کو کسی ہمسائے نے نہ سنا, یہ وہ زینب ہے کہ جس کے چہرے کو کسی نے نہ دیکھا. اب یہ وہی زینب ہے جو اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپا رہی ہے. شام غریبا زندان شاہ, خدا جانے زینب نے یتیم بچوں کو کس طرح سلا دیا, خدا جانے زندان شام میں ایک مرتبہ سکینہ نے کچھ پرندوں کو آسمانوں پہ دیکھا. رو کے کہتی ہے بھیا سجا بتائیے پرندے کہاں جا رہے ہیں. اجرکم اللہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. بیمار کربلا نے روکے کا خدا کے لیے سکینہ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھو. سکینہ نے اصرار کیا ایک مرتبہ بیمار نے روکے گا یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. سکینہ روکے کہنے لگے تو بھیا سجاد ہم کب اپنے گھر کو واپس لوٹیں گے. زینب نے روکے کہا بیٹی سکینہ چپ ہو جا ورنہ شور تازیانہ لے کے آئے گا. اجرکم اللہ. سکینہ کے رونے کی آواز شیور کے کانوں تک پہنچے. آ کے کہنے لگا بچوں بچی تو کس کو یاد کر کے رو رہی ہو. سکینہ اپنے نن نن ہاتھ جوڑ کے کہتے میرے بابا کو پڑھا مگر میں نے ایسا مصائب نہ دیکھا. مصائب کے چند جملے میں سکینہ کی زبان سے پڑھنا چاہتا ہوں. جب شیور ملون نے حسین کا کٹا ہوا سر لے گیا سکینہ کو کہتا ہے آ جا تیرا بابا آ گئے. بچی کہیں دنوں تک اپنے باپ کو نہ دیکھے. اگر ایک مرتبہ اس سے کوئی کہے تیرا بابا گئے کس طرح بچی دوڑ کے دروازے تک جاتے. سکینہ بھی زمین سے دوڑتی ہے زندان میں کھڑی ہو کے کہتے میرے بابا گئے. ایک مرتبہ شیور ملون نے حسین کا کٹا ہوا سر بگا سکینہ نے حسین کا سر سینے سے لگایا. اب یہ چند جملے سکینہ کی زبان سے سنیے. حسین کے سر کو سینے سے لگا کے رو کے کہتی ہے یا بچا من الذی غضبک بدمائے, یعنی اے میرے بابا تیرے اس خوبصورت چہرے کو کس نے خون سے رنگین کیا. اس کے بعد رو کے کہہ دیا بچا من الذی قطیا ورید, یعنی اے میرے مظلوم بابا تیری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا. اس کے بعد قادروں کے کہتی ہے یا بزار اینتنی لکی الفدا یعنی بابا جان میں تم پر قربان میں تم پر قربان اس کے بعد کہتے بابا کاش کے مجھے یہ مٹی اپنی آغوش میں لیتی مگر میں تیرے چہرے مبارک کو اس طرح نہ دیکھ دے